मंगल 8 जुलाई की सैरबीन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। अफगानिस्तान के सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अशरफ घनी की फतह मानने से इनकार कर दिया। उनके हामियों ने मुतवाजी हुकूमत का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने सब्र करने के लिए कहा। तफसील ज़रा देर बाद। सैरबीन में पहले आलमी खबरें।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اپنے حریف اشرف غنی کی برتری کے اشاروں کے باوجود گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کابل میں اپنے حامیوں سے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر مخالفین پر انتخابات کو متاثر کرنے کا الزام لگایا۔
دیروز نتیجے تقلب،
عبداللہ عبداللہ کہہ رہے ہیں، اس دھوکے کے نتائج کا کل اعلان ہوا ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں، دھوکہ دہی پر مبنی انتخابات کو ہم نہیں مانتے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے حکومت پر قبضے سے افغانستان کو ملنے والا امریکی تعاون ختم ہو سکتا ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق اشرف غنی نے 14 جون کو ہونے والی پولنگ میں 55% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ عبداللہ عبداللہ نے 43% سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ افغانستان میں خود کش بم حملے میں نیٹو کے 4 فوجیوں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ بگرام ایئر بیس کے نواحی علاقے میں کیا گیا، جو افغانستان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی ٹھکانہ ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان مجیب صدیقی نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں ایک خود کش بمبار نے ایس ایف فورسز کو نشانہ بنایا جب اس کے اہلکار ضلع بگرام کے علاقے قلندر خیل میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار، 10 شہری، ایس ایف کے 4 چیک نجات فوجی مارے گئے اور 1 بچے سمیت 8 شہری زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج شمالی وزیرستان ایجنسی کے علاقے دیگان میں فوج نے جیٹ طیاروں سے شدت پسندوں کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 13 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فضائی بمباری کے دوران ہلاک ہونے والوں میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں۔ آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ اسکوائر پر مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مجسمے کی رونمائی اگلے سال کرائی جائے گی۔ شمائلہ خان۔
اس بات کا اعلان بھارت کے دارالحکومت دہلی میں سینئر برطانوی وزراء نے کیا، جو تجارتی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ برطانوی مرکزی بینک کے سربراہ جارج آسبورن کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے باپ کا مجسمہ پارلیمانوں کی ماں کے سامنے نصب ہونا چاہیے۔ برطانیہ کے پارلیمان اسکوائر پر کئی سربراہان مملکت کے مجسمے نصب ہیں، جن میں ونسٹن چرچل اور نیلسن منڈیلا بھی شامل ہیں۔ بی بی سی کے معاشیات کے مدیر کا کہنا ہے کہ برطانیہ دنیا کے دوسرے بڑی آبادی والے ملک کے ساتھ تجارتی فائدوں کے سبب تعلقات مزید بہتر بنانا چاہتا ہے۔
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر زمینی حملے سمیت تمام ممکنہ اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ آج غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج نے بمباری کے دوران 40 مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق کم از کم 14 فلسطینی ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ سالم سلیمی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو حملے سے چند منٹ قبل متنبہ کرنے کے لیے ایک کال موصول ہوئی تھی۔ سالم سلیمی کہہ رہے ہیں کہ صبح 3:20 پر فوج نے گھر پر ایک کال کی، انہوں نے ہمیں گھر چھوڑنے کے لیے کہا، ہم نے خود بھی گھر چھوڑا اور پڑوسیوں کو بھی کہا۔ انہوں نے گھر خالی کرنے کے 10 منٹ بعد بمباری کی، سب تباہ ہو گیا۔ آج سے امریکی ریاست واشنگٹن میں تفریحی مقاصد کے لیے گانجھا استعمال کیا جا سکے گا۔ واشنگٹن کولوراڈو کے بعد امریکہ کی دوسری ریاست ہے جہاں گانجھے کے استعمال کا استعمال قانونی قرار دیا گیا ہے۔ کولوراڈو میں ٹیکس کے محصولات ماہانہ $70 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں۔ البتہ واشنگٹن میں اس سلسلے میں کڑی نگرانی کی جائے گی۔ ابتدا میں صرف 25 دکانوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ یہ تعداد مزید آگے چل کر 100 تک جا پہنچے گی۔ برطانوی سائنسدانوں نے خون کے ٹیسٹ کے ذریعے الزائمر کی بیماری کی تشخیص میں ایک بڑی پیش رفت کی ہے۔ ہمیرا کمل۔
1,000 سے زائد افراد پر کی جانے والی اس تحقیق کے دوران خون میں ایک خاص قسم کی پروٹین کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے ذریعے 87% درستی کے ساتھ ڈیمنشیا یا دماغی انحطاط کے آغاز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ فی الحال دستیاب نہیں ہے، ڈاکٹرز اسے سرجری میں استعمال نہیں کر سکتے۔ سن 2002 سے سن 2012 کے دوران الزائمرز کو روکنے یا اسے ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے 99.6% تجربات ناکام ہوئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ الزائمرز لاحق ہونے کی تقریباً ایک دہائی بعد اس کا پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اور جاپان میں ایک طاقتور طوفان کی آمد پر جزائر اوکیناوا پر آباد لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیربین میں بھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کر سکتی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پر تازہ صورتحال ہم آپ کو ذرا دیر بعد سنوائیں گے، لیکن آئیے پہلے ذکر کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں امیدوار عبداللہ عبداللہ نے غیر سرکاری نتائج میں اپنے مد مقابل ڈاکٹر اشرف غنی کی برتری کو رد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے انتخابی عمل میں بدعنوانی اور بے قاعدگیوں کے الزامات بھی دہرائے ہیں۔ انہوں نے دوسرے اور حتمی دور کے نتائج کو چیلنج کیا ہے، جن میں ان کے حریف اشرف غنی کو ان پر سبقت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر منصفانہ انتخابات کو قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی اس تازہ صورتحال پر ہم آج کے پروگرام میں تفصیلی گفتگو اور تجزیہ کریں گے، اور اس تجزیے میں میرے ساتھ ہوں گے کابل سے ہمارے نامہ نگار سعید انور، ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیہ کار جیلانی زواق موجود ہوں گے جو کابل کے ٹی وی نیٹورک کابل نیوز کے ایڈیٹر ہیں، اور یہاں لندن اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں داؤد اعظمی جو کہ ہمارے پشتو سروس کے ہمارے ساتھی ہیں۔ اس سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں پہلے کابل سے سعید انور کی رپورٹ جو کہ سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
افغانستان صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے ابتدائی نتائج کے اعلان کے ایک روز بعد عبداللہ عبداللہ نے شدید رد عمل دکھاتے ہوئے کہا کہ نہ صرف انہیں یہ نتائج قبول نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کامیابی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔
میں ایک بار دیگر خلاصے آنچہ کی گفتم دوبارہ تکرار میکنم، بدون شک و شبہ
میں ایک بار پھر جس بات کا ذکر کیا تھا تکرار کرتا ہوں، کسی بھی شک و شبہے کے بغیر اس انتخابات کو ہم جیت چکے ہیں۔
بدون شک و شبہ یک روز اجازه حکومت تقلبی را داری،
کسی بھی شک و شبہ کے بغیر ایک دن بھی داندلی کی بنیاد پر قائم حکومت کو اجازت نہیں دیں گے۔
انشاءاللہ حکومتی کی بمیان میں آیا بہ اساس رائے پاک مردم افغانستان،
اور انشاءاللہ اگر حکومت بنتی ہے تو افغان عوام کے پاک ووٹوں کے نتیجے میں بنے گی۔ عبداللہ عبداللہ کے حامی جو لویا جرگہ کے ٹینٹ میں جمع ہوئے تھے عبداللہ عبداللہ کو منتخب صدر خطاب کر رہے تھے۔
مردم توقع دارند کہ ما حکومت خدا ہر چیز زودتر اعلان کریں۔
عبداللہ کے حامیوں کا غم و غصہ تو ایک بار یہاں تک آ پہنچا کہ لویا جرگہ ٹینٹ میں افغان صدر حامد کرزئی کی تصویر کو دیوار سے ہٹا کر اس کی جگہ عبداللہ عبداللہ کی تصویر لگا دیے جس پر لکھا تھا افغانستان کا منتخب صدر۔ اس خیمے میں موجود ہزاروں لوگوں نے عبداللہ کی جانب سے حکومت اعلان کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن عبداللہ نے اس اقدام کے لیے لوگوں سے چند دن فرصت طلب کی۔
ببینین شما برای ما چند روز وقت بدین، شما
عبداللہ عبداللہ اپنے حامیوں کو وعدہ دیا کہ وہ ان کے ہر ایک ووٹ کی دفاع کریں گے، لیکن کچھ لوگ بظاہر ان سے مخالف تھے اور نہیں نہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔
اجازت
آخر کار عبداللہ عبداللہ نے اپنے حامیوں سے کہا کہ امریکی صدر باراک اوباما اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے آج صبح ان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور جمعے کے دن جان کیری افغانستان آئیں گے اور انتخابات کے حوالے سے ان کے ساتھ اور افغانستان میں دیگر دڑوں اور حکومت کے ساتھ بات کرے گی، اسی لیے تب تک انہیں صبر کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز سامنے آنے والے ابتدائی نتائج کے مطابق اشرف غنی احمد زئی نے 14 جون کو ہونے والے پولنگ میں 56% سے زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ عبداللہ عبداللہ نے 43% سے کچھ زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔
یہ تھے کابل سے نامہ نگار سعید انور، اور آئیے اب اس موضوع پر ہم تجزیہ کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ کابل اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں نامہ نگار سعید انور، جن کی رپورٹ ابھی آپ نے سنی۔ ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیہ کار جیلانی زواق موجود ہیں، جو کابل کے ٹی وی نیٹورک کابل نیوز کے ایڈیٹر ہیں، اور یہاں لندن اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ پشتو سروس کے ہمارے ساتھی داؤد اعظمی موجود ہیں۔ سعید انور، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عبداللہ عبداللہ کے بیان پر ڈاکٹر غنی اشرف کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی بالکل، اشرف غنی احمد سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں ظاہر ہوئے، لیکن ان کا لہجہ بہت نرم تھا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ عبداللہ کی ٹیم کی جانب سے جو پیشکش ہوئی ہے کہ 7,000 ووٹ باکسز کی دوبارہ تفتیش کی جائے یا 11,000 ووٹ باکسز کی دوبارہ تفتیش کی جائے، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تیار ہیں کہ ان بیلٹ باکسز کی تفتیش ہو جائے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ووٹ کی تفتیش سے نہیں ڈرتے اور انہیں یقین ہے کہ اگر ان ووٹوں کی دوبارہ تفتیش بھی ہو جائے تو ان کے ووٹ زیادہ ہوگا۔ اس کانفرنس میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ عبداللہ عبداللہ موازی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عبداللہ ایک قومی شخصیت ہے اور وہ موازی حکومت بنانے کی حامی نہیں ہے، اور اشرف غنی احمد زئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سیاسی مذاکرات کے لیے ابھی بھی تیار ہے۔
تو یہ بتائیں، اس سیاسی کشیدگی کے بعد اس وقت کابل میں کیا حالات ہیں؟
کابل میں، شہر میں تو صورتحال بظاہر نارمل ہے، کوئی کشیدگی نظر نہیں آتا، لیکن سوشل میڈیا میں حالات کچھ دوسری طرح ہے۔ دوسری طرح اس لیے کہ سوشل میڈیا میں افغان شہری دو دستوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ایک اشرف غنی احمد زئی کے حامی ہیں اور ایک عبداللہ عبداللہ کے حامی ہیں۔ درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دونوں کی حامی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسی صورتحال سامنے نہیں آنا چاہیے کہ پھر افغانستان میں حالات خراب ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک فیس بک یوزر نے ایک افغان شہری جو لندن میں رہتا ہے، اس کا ایک جملہ لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سڑکوں میں آ جائیں اور حالات خراب کرے، تو جو شہری کابل میں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اب اس کو کیا جو لندن میں بیٹھا ہے، تو کابل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں، تو وہ لندن میں بیٹھا ہے تو تم وہیں بیٹھو، ہمیں یہاں آرام کرنے دو۔ تو اس طرح کے لوگوں کے افکار میں نظریات موجود ہیں۔
جی سید انور، آپ ابھی موجود رہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں جیلانی زواق صاحب بھی موجود ہیں۔ جیلانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے عبداللہ عبداللہ کے بیان کے بعد افغانستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، سیاسی حل کی جانب یا پھر خانہ جنگی کی سمت؟
دیکھیے، ماہیت کے لحاظ سے ڈاکٹر عبداللہ نے جو بات کی ہے متوازی حکومت کی، وہ بہت درست نتائج کے حامل موضوع ہیں۔ ایک خواہش جو سالوں سال سے جمعیت اسلامی اور شرائع نظار، جس کا عبداللہ کا جس سے تعلق ہے، یہ وہ مطرح نہیں کر سکا، کہہ نہیں سکا، اب یہ خواہش ان کے ہونٹوں پہ آ گئی ہے۔ ظاہر ہے متوازی حکومت کا سادہ مطلب خدا نخواستہ افغانستان کا تجزیہ ہے، تقسیم ہے افغانستان کی، اس کے سوا اس کے کوئی اور معنی نہیں ہے۔
جی،
تو ایک نہایت اہم سیاسی بحث افغانستان کے آئندہ سیاسی گفتگو میں کھل گیا، ایک نئے بحث کا آغاز ہو گیا، یہ رہے گا کئی سالوں تک اس کے اثرات، لیکن عملی لحاظ سے یہ ممکن نہیں۔ عبداللہ کے لیے متوازی حکومت کا اعلان تو اگر وہ کر لی بھی اس کا اجرا ممکن نہیں, اس کے لیے انفورسمنٹ پاور عبداللہ کے پاس نہیں ہے, نہ وہ وار لارڈ ہے, افغانستان وہ افغانستان نہیں ہے جو وار لارڈز اور جنگی سرداروں میں تقسیم تھا. اب یہاں ایک سیکورٹی ادارے ہیں, ایک حکومت ہے, قانون ہے. تو اس لحاظ سے یہ میرے خیال میں زیادہ تر اس کا مصرف جو ہے, ایک تو وہ اس خواہش کا اظہار تھا جو سالوں سال سے اس تنظیم کے دلوں میں موجود تھا اور اب باہر آ گیا, اور دوسری سیاسی لحاظ سے کچھ لینے کے. عبداللہ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ ہار چکا ہے, 1 ملین سے زیادہ فرق ہے دونوں کے ووٹوں میں, اشرف غنی اور عبداللہ کے ووٹوں میں. تو ان کو یہ یقین ہے کہ وہ ہار چکا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ پریشر بلڈ کریں اور اس پریشر کے ذریعے آئندہ حکومت میں ان کو کچھ حصہ ملے. وہ اردو کا معروف محاورہ ہے کہ باغتے چور کی لنگوٹی, تو اس کا مصرف غالباً یہی ہے.
جی داؤد میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. داؤد اعظمی, برطانوی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ افغانستان کے رہنماؤں کو عراق کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے, تو کیا افغانستان عراق بن سکتا ہے؟
افغانستان عراق بن سکتا ہے اب تو نہیں لگتا, کم از کم اب تک حالات ایسے نہیں ہے کہ افغانستان سے ایک دوسرا عراق بنے, کیونکہ میڈیشن ہو رہی ہے یو این کی افغانستان میں, جو دوسرے سفارتکار موجود ہیں, امریکہ کی سفارت خانہ اور اسی طرح برطانیہ کے سفارت خانہ, دوسری جو اہم ممالک ہیں وہ سارے میڈیشن کر رہے ہیں. دوسرے دونوں کینڈیڈیٹ کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے, اور جمعے کے دن امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی آ رہے ہیں کہ دونوں کینڈیڈیٹ کے ساتھ ملے اور پریزیڈنٹ کرزئی کے ساتھ بات چیت کرے. تو ایک تو انٹرنیشنل پریشر اور میڈیشن ہے, اور دوسری طرف سے ٹیمیں اتنی مکس ہیں کہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح کچھ رپورٹس میں آتا ہے کہ یہ پشتون اور غیر پشتون کی بات ہے, یہ دونوں ٹیمیں مکس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی صورتحال عراق میں ہے, کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا.
جی جیلانی صاحب, ابھی آپ نے داؤد کی بات سنی, یہ بتائیں کہ جیسے کہ جان کیری اب آ رہے ہیں, اگر امریکہ افغانستان کے اس انتخابی تنازع میں مداخلت کرتا ہے, یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے دباؤ کس پر زیادہ ہوگا, ڈاکٹر غنی اشرف پر یا عبداللہ پر؟
دیکھیں, ڈاکٹر اشرف غنی اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ افغانستان کے جو قانونی ادارے ہیں, افغانستان کے انتخابات الیکشن کمیشن ہے اور انتخاباتی شکایات کا کمیشن ہے, انتخابات کے متعلق جو تنازع پیدا ہو جاتی ہیں یا دھندلی کی جو شکایات ہوتی ہیں, افغانستان کے قوانین کے تحت انتخاباتی شکایات کا کمیشن ہے جو اس کو حل کر دیتا ہے اور اس مسئلے کو ریزرو کرتا ہے, دوسرے کوئی ادارہ نہیں ہے.
نہیں, انتخابات کی بات الگ ہے, لیکن امریکہ کچھ تو مداخلت کرے گا نا, کہیں نہ کہیں تو حل کرنے کی کوشش کرے گا.
میں اب یہ آ رہا ہوں صرف, تو ڈاکٹر اشرف غنی پر پریشر تو اس لیے زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ تو پہلے سے قوانین کو مان رہی ہے, وہ پرابلم کریٹ نہیں کر رہا. پرابلم جو کریٹ کر رہا ہے وہ تو ڈاکٹر عبداللہ ہے, تو ظاہر ہے یہ پریشر ڈاکٹر عبداللہ پر ہوگا کہ وہ اس کو قوانین ماننے پر مجبور کیا جائے. افغانستان میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں افغانستان کے قوانین کے تحت کہ الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیا جائے اور اس کے ریزلٹ کو مان لیا جائے. تو ظاہر ہے پریشر ڈاکٹر عبداللہ پر ہوگا, نہ زیادہ کہ اشرف غنی پر.
سعید انور, یہ بتائیں آپ کہ ڈاکٹر عبداللہ کے حامی کیا کہہ رہے ہیں؟
ڈاکٹر عبداللہ کے حامی اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ تو ان کا تو ایک ہی بات پر فوکس ہے, وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوا ہے اور دھاندلی اشرف غنی احمد زئی کے حق میں ہوا ہے, وہ جیت چکے ہیں, پہلے دور میں جیت چکے ہیں. دوسرے دور میں ان کا کہنا ہے کہ دھاندلی وسیع پیمانے پر ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی اشرف غنی ٹیم کا بھی کہنا ہے کہ دھاندلی تو ہوا ہے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ آئے ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھیں, جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمپلین کمیشن ہے جو فیصلہ کرتا ہے, وہاں ہم رجوع کریں, جو فیصلہ وہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. جہاں تک آج تک عبداللہ کی بات ہے, ان کا تو بات صاف ظاہر ہے کہ وہ بظاہر اس نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
جنرل صاحب, آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی, اس وقت جو تنازع ہے اس سے کیا طالبان کو کسی طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے؟
ظاہر ہے کہ طالبان کو سیاسی لحاظ سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے، خصوصاً ڈاکٹر عبداللہ نے جو متوازی حکومت کی بات کی ہے اس سے طالبان کی یہ دعویٰ ڈاکٹر عبداللہ کا گروپ اور یہ افغانستان دشمن گروپ ہے یا اس طرح کے، ان کو یہ طاقت ملے گا، ان سے یہ استفادہ کرے گا، وہ کہے گا کہ ڈاکٹر عبداللہ گروپ وہ افغانستان کی وحدت کے حامی نہیں ہے، اس کا فائدہ طالبان کو ہوگا. دوسری اہم موضوع یہ ہے کہ افغانستان کے جو امنیتی ادارے ہیں، افغانستان کی سیکورٹی فورسز ہیں، ان کا تمام فوکس افغانستان کے شہری علاقوں کے امن پر رہے گا، تاکہ انتخاباتی تنازع کو دوسرا صورت اختیار نہ کر لیں. تو ظاہر ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ افغان سیکورٹی ادارے ان علاقوں پر جہاں طالبان موجود ہیں توجہ نہیں کر سکے گا، تو اس کا فائدہ پہنچے گا.
ٹھیک، یہ بتائیں داؤد، کیا افغانستان کے انتخابات نسلی اور قبائلی تعصب کی بنیاد پر لڑے گئے ہیں اگر بات کری جائے انتخابات کی؟ تو
اس کا ایک فیکٹر یہ تھا، لیکن ڈیسائسو فیکٹر یہ نہیں تھا، کیونکہ ٹیمیں اتنی مکس ہیں کہ ہر قوم کے لوگ دونوں ٹیموں میں شامل ہیں. عبداللہ عبداللہ خود کو آدھا پشتون کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ پشتون تھا اور ماں تاجک تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کے جو پہلے معاون ہے وائس پریزیڈنٹ وہ پشتون ہے اور دوسرے ہزارہ ہیں. اسی طرح اشرف غنی پشتون ہیں، پہلا وائس پریزیڈنٹ ازبک ہے جنرل دوستم، اور دوسرا وائس پریزیڈنٹ ہزارہ ہے، اور اس کے علاوہ کمانڈر احمد شاہ مسعود کا بھائی ضیاء مسعود بھی اشرف غنی کی ٹیم میں شامل ہیں. تو دونوں ٹیمیں اتنی مکس ہیں کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی ایک قوم کا نمائندہ ہوں. ہر دونوں کہتے ہیں کہ میں افغان ملت کا نمائندہ ہوں، سارے افغانوں کا نمائندہ ہوں، کیونکہ ٹیمیں اسی طرح بنائی گئی ہیں کہ ہر قوم سے ووٹ لیے جائے، کیونکہ ایک قوم کے ووٹ کافی نہیں ہے کہ کسی کو صدر منتخب کر لے. ٹھیک ہے،
تو داؤد کیا ان کے طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ڈاکٹر اشرف غنی زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ پشتون ہیں وہ بھی، کہا جاتا ہے طالبان بھی پشتون ہیں، تو کیا لگتا ہے؟
طالبان کو میرے خیال میں پشتون غیر پشتون کا اتنا خیال نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے نمائندے ہیں اور ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کابل پر قبضہ کر لیں یا افغانستان پر قبضہ کر لیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے اقوام کو اس حکومت میں حصہ دے دیں. تو اب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سا کینڈیڈیٹ صدر بنتا ہے، اور وہ صدر کس حد تک نرم ہے طالبان کی طرف، اور کیا شیئر دیتا ہے طالبان کو، کیونکہ جب مذاکرات ہوں گی تو اس میں شیئرز بنیں گی، وزارتیں تقسیم ہوگی، صوبوں کی گورنرشپس تقسیم ہوگی، اسی طرح دوسری کرسیاں جو ہیں وہ تقسیم ہوگی. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون صدر بنتا ہے اور کس حد تک شیئر دیتا ہے طالبان کو.
ٹھیک ہے، جنرل زوق صاحب یہ بتائیں کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال میں اس میں اس کے ہمسایوں کا کیا رول رہے گا، جیسے کہ پاکستان ہے، بھارت ہے، ایران ہے؟
دیکھیں افغانستان کے تمام سیاسی مطلب میں اور جو 30-40 سال سے ہمسایوں کا ہمیشہ مؤثر رول رہا ہے، لیکن اس انتخاباتی تنازع میں میرے خیال میں ہمسایوں کا کوئی زیادہ رول نہیں ہوگا. اس تنازع میں زیادہ تر رول اگر ہوگا تو وہ خود افغانوں کے مختلف گروپس ہیں اور بین الاقوامی امریکہ ہے، اور یہ ان کا رول کسی یونائٹڈ نیشن ان کا رول ہوگا. ہمسایوں کا مثبت یا منفی رول اس وقت بنے گا جب یہ تنازع حل سے باہر ہو جائے اور ایک شدید صورت خیال اختیار کرے اور بحران کی طرف چلا جائیں، اس وقت پھر ہمسایوں کا رول بن سکتا ہے. فی الحال میرے خیال میں اس تنازع میں ہمسایوں کا زیادہ رول نہیں ہوگا.
جی داؤد، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ طالبان کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں جو تمام صورتحال ہے، آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت انہوں نے جنوب مشرقی علاقوں میں بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں طالبان نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟
طالبان اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کشمکش سے، کیونکہ حکومت کی ساری توجہ انتخابات کی طرف ہے، شہری علاقوں کی سیکیورٹی کی طرف ہے، اور طالبان کا ایک بہت بڑا حملہ تقریباً 3 ہفتوں سے ہلمند میں جاری ہے. وہ 4-5 اضلاع میں لڑ رہے ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ وہاں پر قبضہ کر لیں. تو طالبان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کشمکش سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر ہم آئندہ کی طرف دیکھیں, میرے خیال میں 3 امکانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہارنے والی ٹیم اپوزیشن بن جائے, اپوزیشن میں بیٹھے اور انتظار کرے کہ آئندہ انتخابات آ جائیں. دوسرا امکان یہ ہے کہ ایک کمپرومائز ہو جائے اور کوالیشن حکومت بنے, دونوں آپس میں ایک حکومت بنائے. تیسرا امکان یہ ہے کہ یہ کشمکش جاری رہے اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ایک دڑا نتیجے کو تقسیم نہیں کرے گا اور کہے گا کہ نہ میں اپوزیشن بنا چاہتا ہوں, نتائج کو تقسیم کرتا ہوں, ناراضی بن جائیں گے وہ.
داؤد بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی تازہ صورتحال پر, جس میں ساتھ دیا ہے سعید انور کابل سے اور ان کے ساتھ تھے تجزیہ کار جیلانی زواق اور یہاں موجود تھے داؤد اعظمی. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
ورلڈ کپ فٹ بال کا پہلا سیمی فائنل آج میزبان برازیل اور جرمنی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. برازیل کی ٹیم اپنے اسٹار کھلاڑی نیمار اور کپتان تھیاگو سلوا کے بغیر میدان میں اترے گی. نیمار کولمبیا کے یوان زونیگا کے فاؤل پر انفٹ ہو گئے تھے اور کمر میں فریکچر ہونے کے سبب وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں. کوچ اسکولاری کا کہنا ہے کہ برازیل کی ٹیم نیمار کے بغیر بھی جرمنی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسری جانب فیفا نے برازیل کے کپتان سلوا پر ایک میچ کی پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. برازیل نے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی تھی جو فیفا نے مسترد کر دی ہے. جرمنی کے کوچ جوکم لو کا کہنا ہے کہ برازیل کے کھلاڑیوں نے اس ٹورنامنٹ میں کافی فاؤل کیے ہیں اور اب یہ میکسیکو کے ریفری انتونیو روڈریگس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز پر کڑی نظر رکھیں. جرمنی کی ٹیم عالمی کپ میں مسلسل 4th سیمی فائنل کھیل رہی ہے, جبکہ برازیل نے 2002 کے بعد پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے. انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کل سے ٹرینٹ برج نوٹنگم میں شروع ہو رہا ہے. 1959 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارتی ٹیم انگلینڈ میں 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیل رہی ہے.
I do think he's the man to leave leading them forward, but he'll just know in his own mind that he needs to perform.
یہ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریز بحیثیت کپتان ایلسٹر کوک کے لیے ایک زبردست چیلنج ہے. ان کا رنز کرنا اور انگلینڈ کا جیتنا بہت اہم ہے, اسی صورت میں وہ اپنے ناقدین کو جواب دے سکیں گے. واضح رہے کہ کوک ٹیم اور اپنی انفرادی کارکردگی کے سبب حالیہ کچھ عرصے سے تنقید کی زد میں رہے ہیں. سابق عالمی چیمپئن ٹائسن گے نے پیرس میں ہونے والی 100 میٹرز کی ریس جیت لی. ممنوع قوت بخش ادویات استعمال کرنے کی پاداش میں 2 سالہ پابندی ختم ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی کامیابی تھی.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے عبدالرشید شکور. اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے اس کے سرحد کے اندر متعدد راکٹ حملوں کے بعد وہ غزہ کی پٹی پر زمینی حملے سمیت تمام ممکنہ اقدامات پر غور کر رہی ہے. اس خبر کی تفصیل اور اس پر تجزیہ پروگرام میں آپ آگے چل کر سن سکتے ہیں. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی.
افغانستان میں صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اپنے حریف اشرف غنی کی برتری کے باوجود گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے. افغانستان میں خود کش بم حملے میں نیٹو کے 4 فوجیوں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ اسکوائر پر مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا ہے. عرب عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر زور دیا ہے جس میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر زمینی حملے سمیت تمام ممکنہ اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ آج سے امریکی ریاست واشنگٹن میں تفریحی مقاصد کے لیے گانجھا استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں ایک بڑا فضائی آپریشن شروع کرتے ہوئے کم از کم 50 اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر زمینی کارروائی کے آپشن سے انکار نہیں کر سکتی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل سے کہا ہے کہ خطے کو مزید تباہی کی طرف دھکیلنے کے بجائے اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
اسرائیل نے رات گئے غزہ کی پٹی پر 50 اہداف کو نشانہ بنایا۔ تازہ اطلاعات ہیں کہ ان حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ سلیم سلائمی نے بتایا کہ ان کا گھر تباہ کرنے سے پہلے ان کے خاندان کو ایک تنبیہی کال آئی تھی۔
رات کو تقریباً 3:20 کے قریب ہمیں فوج کی جانب سے ایک کال آئی۔ فوج نے ہماری فیملی کے ایک فرد کو کال کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم گھر سے نکل جائیں۔ ہماری فیملی کے تمام افراد نے گھر کو خالی کر دیا۔ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بھی گھر خالی کرنے کا کہا۔ ہمارے نکلنے کے 10 بعد انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا۔ گھر بالکل تباہ ہو گیا ہے۔
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی آپریشن کا مقصد غزہ کی پٹی سے کیے جانے والے راکٹ حملوں کو روکنا ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل پر صرف پیر کے روز 90 راکٹ داغے گئے تھے۔ اسرائیل کی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل خطرے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات لے رہا ہے۔
پچھلے چند ہفتوں کے دوران ایسے سینکڑوں راکٹ داغے گئے ہیں۔ ہم نے بار بار حماس کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسے روکیں، اور اب اسرائیل کی دفاعی فورسز اس معاملے کو ختم کرانے کے لیے کارروائی کر رہی ہیں، ایک ہی دفعہ، ہمیشہ کے لیے۔
اسرائیل کی دفاعی فورس کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر اپنی ریزرو فورس کے 1500 اضافی اہلکاروں کو طلب کر لیا ہے، اور غزہ کی سرحد کے ساتھ مزید فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ تاہم اسرائیلی کابینہ نے تاحال کسی زمینی کارروائی کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسرائیل کی دفاعی فورس میں لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر کا کہنا ہے کہ زمینی کارروائی کے آپشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تازہ حملے غزہ کی پٹی پر ایک سرنگ کے دھماکے میں حماس کے کئی ممبران کی ہلاکت اور انہیں دفنانے کے بعد کیے گئے۔ شدت پسندوں کا کہنا ہے کہ یہ افراد اسرائیل کی فضائی بمباری میں ہلاک ہوئے، لیکن اسرائیل کی فوج کے ترجمان کرنل پیٹر لرنر نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ افراد اس سرنگ میں مارے گئے جس پر اسرائیل نے جمعرات کو بمباری کی تھی۔
رات گئے ہمیں اطلاع ملی کہ حماس کے 7 شدت پسند فلسطینی ایک سرنگ میں مارے گئے۔ شدت پسند سرنگ میں داخل ہو کر نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے، یا شاید اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر وہاں پہلے سے نصب دھماکہ خیز مواد سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ ایسے میں دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔
دوسری جانب فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر فوجی آپریشن کو ضرورت سے زیادہ نہ پھیلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں خطے کو مزید تباہی کی طرف دھکیلنے کے بجائے بچانے کی ضرورت ہے۔ ان کی جانب سے یہ بیان اسرائیل کی اس کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ سے ہونے والے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس زمینی کارروائی کا آپشن موجود ہے۔
اسرائیل کا فوجی آپریشن، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان پیش کر رہی تھیں۔ ان حملوں کا اسرائیل کا کیا کوئی خاص مقصد ہے؟ کیا اس کا غزہ کی سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی، اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا یہ حملے کسی بڑی جنگی کارروائی کا حصہ لگتے ہیں یا پھر حماس کے حملوں پر جوابی کارروائی ہے؟
جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اپنے دفاعی اہلکاروں کے ساتھ، اور اس میں وزیر دفاع بھی شامل تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑی زمینی کارروائی کی بھی تیاری کی جائے۔ اور کل دراصل 1500 ریزروسٹ کو، جو ریزروسٹ کمانڈوز ہیں، ان کو پہلے سے ہی تعینات کر رکھا ہے اسرائیل نے غزہ کے پاس، غزہ کے ساتھ جو ان کے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگوں کو، اور بھی جو ریزروسٹ جو کمانڈوز ہیں ان کو بلایا جائے
اور بڑی زمینی کاروائی کی تیاری کی جائے، کیونکہ آج انہوں نے بڑے ہی سخت لہجے میں کہا ہے کہ اپنے دستانے جو ہیں وہ اتار کر کے حماس کے ساتھ جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ کاروائی کی جائے، جس سے کہ راکٹ حملوں کو روکا جا سکے۔ تو اب یہاں پر جو کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کاروائی ہے یہ ابھی اور کچھ دنوں چلے گی۔ یہاں پر جو تشدد کا جو دور چل پڑا ہے
جی،
وہ ابھی جلد ختم نہیں ہونے والا ہے۔
تو یہ بتائیں کہ اب تک غزہ میں حماس کا کیا کہنا ہے، ان کی طرف سے راکٹ رکیں گے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ راکٹ جو ہے وہ اسرائیلی جارحیت کا جواب ہے؟
ان کی طرف سے راکٹ حملے تو مسلسل جاری ہیں، وہ کل ساری رات وہاں سے راکٹ حملے ہوئے ہیں، آج دن میں بھی راکٹ حملے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بیر شیوا شہر جو ہے، جو کہ یہاں کا ایک بڑا شہر مانا جاتا ہے، وہاں تک راکٹ آئے ہیں، گرائڈ راکٹ بھی وہاں سے حماس نے اسرائیل پر داغا ہے۔ تو ایسے میں ادھر سے جو بیان بازی بھی جو ہو رہی ہے، جو حماس کے جو ترجمان ہیں وہ بھی مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے کارکن کو کی ہلاکت ہوئی ہے جو اسرائیلی حملوں میں، فضائی حملوں میں، اس کا وہ جواب دیں گے، ان کے جو حملے ہیں وہ جاری رہیں گے، اور وہ اس طرح سے اتنا جلدی وہ اسرائیلی حملوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے والے ہیں۔
تو یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ہیں، اس فوجی کاروائی کے ذریعے حماس پر حملے کے علاوہ کیا وہ حماس اور غرب اردن میں محمود عباس کے درمیان ممکنہ اتحاد کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا؟
جی دیکھیے، آپ نے بہت ہی صحیح چیز پر نظر ڈالی ہے۔ دراصل اگر پورے یہاں پر جو واقعات ہیں اس پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ جو تشدد کا دور شروع ہوا ہے، یہ لوگ اغوا کیے گئے، لوگوں کا مرڈر ہوا، یہ ساری ہلاکتوں کے پہلے کے جو حالات تھے اگر اس پر غور کیا جائے، تو اس سمے اسرائیل ایک طرح سے بین الاقوامی برادری میں الگ تھلگ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جو یہاں حماس اور فتح کی اتحاد کی جو حکومت بنانے کی بات ہو رہی تھی، اس پر امریکہ بھی ایک طرح سے اسرائیل کے خلاف قدم اٹھاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ تو ایسے جو ماحول میں اسرائیل جو جس طرح سے آئسولیٹڈ ہو گیا تھا، ویسے میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو ماحول ہے، ابھی جو یہاں پر جس طرح سے تشدد کا دور دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح حملے ہو رہے ہیں اور ریٹیلیٹ بھی جو سارے میجرز ہو رہے ہیں، اس سے شاید اسرائیل کو ہی فائدہ ہوا ہے، کیونکہ جو اسرائیل چاہتا تھا اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ یہاں پر حماس اور فتح کی جو یونٹی گورنمنٹ ہے وہ نہیں بن پا رہی ہے، اور یہ جو وائلنس کا جو دور ہے اس کو دکھا کر کے جتنے بھی ڈونر کنٹریز ہیں ان کو اسرائیل کہہ سکتا ہے کہ وہ جو اپنا سپورٹ ہے وہ نہ دے یونٹی گورنمنٹ کو۔
تو یہ بتائیں کہ یہ جو غزہ کے خلاف فوجی کاروائی ہے، اس پر خود محمود عباس کی جانب سے کچھ کہا جا رہا ہے کیا؟
جی، فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے اس طرح سے کوئی صاف طور پہ کوئی بیان بازی اس کو لے کر کے نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی کسی بھی طرح کی تنقید ان کے طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ فلسطینی جو اہلکار ہیں وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، فلسطینیوں پر اس طرح کے حملے جو ہیں اس پر روک لگانی چاہیے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی اس بات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ انٹروین کرے، اور ایک طرح سے کوشش یہ بھی ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ مصر کے مصالحت میں کوئی جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکے، لیکن کسی طرح سے کچھ کھل کر کے کوئی بیان بازی یا کسی طرح سے اس پورے مسئلے پر تنقید ان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا۔ مشرق وسطی سے اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت نے آج اپنا پہلا ریلوے بجٹ پیش کیا ہے، جس میں جاپان اور چین کی طرز پر انتہائی تیز رفتار بلٹ ٹرین چلانے اور ریلوے کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت نے پارلیمان کے اجلاس سے پہلے ہی ریل کے کرایوں میں بھاری اضافہ کیا تھا، اس لیے کرایوں کے سلسلے میں آج مزید کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
انڈین ریلوے کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ریل نیٹ ورکس میں کیا جاتا ہے۔ ملک میں 65,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی پٹریوں پر ہر روز 19,000 ریل گاڑیاں چلتی ہیں۔ 2013 میں 8 ارب مسافروں نے ان ریل گاڑیوں میں سفر کیا، دنیا میں سب سے زیادہ۔ اس لیے ریلوے کا بجٹ الگ سے پیش کیا جاتا ہے اور اس میں عام لوگوں کی خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ اپنا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر ریلوے سدانند گوڑا نے کہا کہ ریلوے کے بنیادی ڈھانچے اور سیفٹی کے ریکارڈ کو فوری طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ریلوے کے شعبے میں نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی جائے گی۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپی اس اعلان میں رہی کہ ملک میں بلٹ ٹرینز چلائی جائیں گی اور موجودہ ریل گاڑیوں کی رفتار بڑھائی جائے گی۔
I propose bullet trains by starting off with an early identification.
Bullet trains ki shuruaat Wazir Azam Narendra Modi ki riyasat Gujarat ke shahar Ahmedabad aur Mumbai ke darmiyan ki jayegi. Iske alawa mulk ke charon bade shaharon ko tez raftaar trainon se jodne ki bhi tajweez hai.
Madam Speaker, while budget trains would require completely new infrastructure, high speed for existing trains will be achieved by upgrading the present network.
لیکن بلٹ ٹرینز کے لیے نئی پٹریاں بچھانے کی ضرورت ہوگی اور اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں کئی سال لگیں گے. ریلویز کو سخت مالی دشواریوں کا سامنا ہے اور بظاہر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. مسٹر گوڑا نے ٹرینوں میں انٹرنیٹ اور بہتر کھانے جیسی سہولیات مہیا کرانے کا بھی وعدہ کیا لیکن کہا کہ ترجیح ان پروجیکٹس کو دی جائے گی جو ابھی تک ادھورے پڑے ہیں. بجٹ کے بعد کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اس میں کئی ریاستوں کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے. انڈین ریلوے کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. کیسی جینا ریلوے کے سابق اعلی افسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلٹ ٹرین کے پروجیکٹ پر عمل ممکن ہے لیکن اس کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کی ضرورت ہوگی.
یدی بھارتی ریل کو یا کوئی بھی آرگنائزیشن کو ہائی اسپیڈ ٹرین لانا ہے تو اس کے لیے ایک الگ ڈھانچہ بنانا پڑے گا جو وہ بھارتی ریل کا فنڈنگ سے نہیں نکل سکتا ہے.
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا
ریل کا وستار بھی ہو, ریل کا وکاس بھی ہو, یاتریوں کی سنکھیا بھی بڑھے, یاتریوں کی سرکشا بھی بڑھے. اس بار کا ریلوے بجٹ اس بات کو سدھ کرے گا کہ دیش کے وکاس میں ریلوے ایک اہم بھومکا نبھاتا ہے.
انڈین ریلوے فی الحال بھاری خسارے میں ہے اور بلٹ ٹرین کا خواب پورا کرنے سے پہلے حکومت کی کوشش ہوگی کہ ریلوے کا محکمہ خود واپس پٹری پر آ جائے. سہیل حمید, بی بی سی, دلی.
اور اب پاکستان. پنجاب یونیورسٹی کے کھلاڑی طالبات کو ممنوعات وعد دیے جانے کا اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ کھلاڑی خواتین کے الزامات درست ہیں یا غلط, اس سے قطع نظر ان کی تحقیقات بے حد ضروری ہیں کیونکہ خواتین میں ان ادویات کے استعمال کے نقصانات ناقابل تلافی ہیں. لاہور سے مونا رانا.
پنجاب یونیورسٹی کی چند کھلاڑی طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ایک درخواست دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں یونیورسٹی کی سپورٹس انتظامیہ کی جانب سے کارکردگی بڑھانے والی ممنوع ادویات زبردستی دی جا رہی ہیں جس سے ان میں بہت سی طبی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. ان کھلاڑی خواتین میں سے ایک بشرا محمود نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سپورٹس انتظامیہ زبردستی انہیں ایک سے زیادہ ایونٹس میں استعمال کرتی ہیں جو ان کے بس سے باہر ہے, لیکن انہیں نہ صرف مجبور کیا جاتا رہا بلکہ فوڈ سپلیمنٹ کے نام پر ممنوع ادویات دی جاتی رہی.
مجھے سٹیرائڈ کے انجیکشن لگوائے گئے جس کا آج تک میرے پہ افیکٹ ہے, میری اسکن پہ اسپاٹ ہے, وہ جا ہی نہیں رہے. میں نے اسکن ٹریٹمنٹ کروایا لیکن وہ اسپاٹ آج تک نہیں گیا. انہوں نے کہا آپ کو ہارمون پرابلم ہوگی ہے, یہ آپ بڑھتے ہی جائیں گے, کم نہیں ہو سکتے. اور اس سال جب میں نے انٹرورسٹی ڈرائنگ کی آئی, میڈم نے دوبارہ سٹیرائڈ لگوانے کا کہا تو میں نے میڈم کو کہا کہ میڈم میں نہیں لگا سکتی.
بشرا محمود کے بقول انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر مجاہد کامران کو اس کی شکایت کی لیکن انہوں نے الٹا انہیں کو ڈرایا دھمکایا. دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی کی ڈائریکٹر سپورٹس شمسا ہاشمی نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے.
یونیورسٹی کی کچھ انٹرنل پالیٹکس ہیں جن کے وہاں پر یہ سب کیا جا رہا ہے اور یہ سب بیس لیس ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پچھلی چار دہائیوں سے پنجاب یونیورسٹی جو ہے وومن سپورٹس میں انڈسپیوٹڈ چیمپئن ہے. دیر از نو نیڈ, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا اس قسم کی حرکت. اور آپ کو پتا پنجاب یونیورسٹی میں کریم آتی ہے, ٹاپ آف دی لائن پلیئرز آتے ہیں اور یہ تمام پلیئرز وہ ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل چیمپئن شپس کھیلتے ہیں.
ان کھلاڑی طالبات کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو درخواست دی اس میں مطالبہ کیا ہے کہ ایک آزاد کمیٹی اس معاملے کی تحقیقات کروائے. انہوں نے کہا کہ اس سال انٹر یونیورسٹی چیمپئن شپ میں روئنگ اور سائیکلنگ چیمپئن شپ جیتنے والی لڑکیوں کا ممنوع ادویات کے استعمال کا ڈوپ ٹیسٹ کروایا جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ممنوع ادویات کس حد تک کسی خاتون کھلاڑی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں, اس ضمن میں جنرل کیڈٹ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر مسعود اختر کا کہنا ہے
جو اینابولک سٹیرائڈ ہیں ان کا تھوڑا کیریکٹر جو ملتا ہے وہ میل ہارمون سے ملتا جلتا ہے, اس لیے آدمیوں میں استعمال بھی اس کا ویسے تو نقصان دہ ہوتا ہے لیکن اگر خواتین کے اندر استعمال کیا جائے تو اس کے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو ان کا فیمینائن سٹرکچر ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اب ان کا لانگ ٹرم افیکٹ جو ہے ان کا فرٹیلیٹی پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, ان کی اپیرنس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے, ان کی باڈی فزیک کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اس لیے خواتین کے اندر تو یہ اس قسم کی ادویات کا استعمال بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر مسعود اختر کا کہنا ہے کہ ان کھلاڑی طالبات کے الزامات بہت بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں اور انہیں محض الزامات سمجھ کر پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ضروری ہیں۔
اگر اس قسم کا پرابلم آ رہا ہے تو بڑے ہائر لیول پہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا واقعی ان کے اندر یہ اینابولک اسٹیرائڈ یا اس قسم کی کوئی جو ادویات ہیں کیا ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور اگر استعمال کیا گیا تو جن جن لوگوں نے اس میڈیسن کے استعمال کرنے میں ہیلپ کی ہے یا ان کو فورس کیا ہے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ آئندہ کوئی بندہ ایسی کوشش نہ کرے کسی لڑکی کا فیوچر تباہ کرے۔
کھلاڑیوں میں ممنوع ادویات کا استعمال ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں اس کی نوعیت اس لیے بھی سنگین ہے کیونکہ یہاں کی نوجوان کھلاڑی خواتین کو ایسی ادویات کے استعمال کے بدترین طبی اثرات کی بابت کوئی آگاہی نہیں۔ منارانا، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر فوجی کارروائی زور و شور کے ساتھ 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ فوجی کارروائی کے بعد کیا ہونا چاہیے، اصلاحات؟ ذرا دیر بعد معلوم کریں گے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر فوجی کارروائی ضرب عصف 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ ہر شدت پسند کو نشانہ بنانے اور شمالی وزیرستان کو ان سے مکمل طور پر صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کئی سول و فوجی تجزیہ نگار اس بات سے متفق ہیں کہ فوجی کارروائی کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ اس بابت حکومت مکمل طور پر خاموش ہے۔ ایک طویل عرصے سے تاخیر کا شکار سیاسی و قانونی اصلاحات کے لیے نہ تو کوئی ہوم ورک دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی کوشش۔ اس مسئلے پر نظر ڈالی ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے۔
ملک کی ترقی کے اعتبار سے پسماندہ ترین قبائلی علاقوں کے مسئلے کو ایک مرتبہ پھر محض امن عامہ کی عینک کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ ماضی کی کئی فوجی کارروائیوں کی طرح اس مرتبہ بھی سیاسی و فوجی قیادت کا ہدف شدت پسندوں کا صفایا ہے۔ اس کے بعد کیا منصوبہ بندی ہے، اس بابت کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں میں بھی کوئی انقلاب لانے کے خواب دیکھ رہا ہے تو کوئی انتخابی اصلاحات پر زور دے رہا ہے، لیکن قبائلی علاقوں کا اصل مسئلہ وہاں کی اصلاحات کسی کے ذہن پر نہیں ہیں۔ معروف وکیل اور حقوق انسانی کی کارکن آسما جہانگیر کہتی ہیں کہ قبائلیوں کے مسائل نہ حل ہونے کا سلسلہ قیام پاکستان سے شروع ہوتا ہے۔
اور جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کا ہمارا اور افغانستان کا کب سے ایک تنازع ہے اور وہ اس تنازع میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم نے ایک طرح سے کوتاہیاں کیں، ہم نے ایک طرح سے پرابلمز ہیں پارٹیشن کے ان کو حل نہ کیا، اور آج ہم اتنی ایک گچھی میں بند ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کس سرے سے ہم شروع ہوں گے۔ فاٹا بھی ان میں سے ایک ایسا ہے، مگر فاٹا کے بدقسمت لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے اور اب حیران ہوں گی یہ دیکھ کے ان کی سروائیول انسٹنکٹ کتنی تیز ہے۔ معذرت کے ساتھ بہت بلیک ٹریڈ وہاں ہوتی ہے، اس کو اگر آپ ختم کریں گے تو وہاں معیشت ختم ہوگی، نہیں کریں گے تو وہاں کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، تو یہ معاملات بہت کمپلیکس ہیں۔
قبائلی علاقوں سے جڑا ایک اور بنیادی سوال اس کی حیثیت کا ہے، اس پر بھی آج تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ آسما جہانگیر:
کیا وہ پختونخوا کے ساتھ ہیں؟ وہ بھی طے کرنے میں ایک وقت لگے گا اور ایک پروسیس لگے گا، کیونکہ جو حالات وہاں پہ ہوئے ہیں اور جس تجربے سے وہ علیحدہ گزرے ہیں، شاید وہ اپنی خود آئیڈینٹیٹی بنا بیٹھے ہیں اور وہ شاید اپنا خود ایک پروونس شاید مانگے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نہ صرف گورنمنٹ کے لیے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, بلکہ پختونخوا گورنمنٹ کے لیے بھی, چاہے وہ کتنا کہیں کہ یہ فیڈرل ایشو ہے, مگر یہ ان کے ساتھ لگتا ہے.
جہاں تک بات ہے فوج کے ذریعے شدت پسندی کے مقابلے کی, تو اسے بھی ماہرین نقصان دہ قرار دیتے ہیں. شدت پسندی اور طالبان پر دو کتابوں کے مصنف حسن عباس کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں بھی مقامی پولیس جیسے نظام کے قیام سے ہی فوجی کارروائیوں کا راستہ روکا جا سکتا ہے.
اس وقت چاہے وہ پرانی حکومت تھی, چاہے نئی نواز شریف کی حکومت ہے, یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ آپ بندوق کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا پیس تو شاید کہیں کریٹ کر سکیں, لیکن جو ایک لارجر براڈر ایکشن ہوتا ہے لا انفورسمنٹ کے حوالے سے, یعنی جو پولیس والے کو سیدھا بندوق نکال کے گولی نہیں مارنی, اس کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ درست ہے یا نہیں, کیا وہ جو ایویڈنس ہے وہ کورٹ مانے گی, کیا کورٹس فنکشننگ ہیں. تو آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اس دن تقویت حاصل کرے گی جس دن یہ براڈر آپ کی ایک ایسی پالیسی ہوگی جسے ہم کہیں کرمنل جسٹس سسٹم کی, وہ مجھے نظر نہیں آتی. نہ تو وہ نئی جو انٹرنل پالیسی بنی اس میں اس کا کوئی ذکر ہے. وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے.
ماضی میں جو گنی چنی چند اصطلاحات متعارف کروائی گئیں ان کا بھی مناسب تیاری نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے. آسما جہانگیر کہتی ہیں,
وہاں کے لوگ جو ہیں جب ان سے بیٹھ کے ملتے ہیں اور وہاں کے دانشور جو ہیں وہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ملک کا سسٹم بالکل ختم کر دیا گیا اور ایک متبادل سسٹم نہ آیا, اس خلا میں ان لوگوں نے اس کو خلا کو بھرا جو کہ ملٹنٹس تھے, جو کہ اسمگلرس تھے, جو کہ کرمنل ایلیمنٹس تھے. اور اس لیے اگر آپ بالکل ایف سی آر کو بالکل ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ کچھ نہیں لائیں گے تو وہ بھی خلا پیدا ہو جائے گا. پھر وہاں پہ بہت سارے ایسے دعوے دار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی طرز کی شریعت وہاں آنی چاہیے, تو وہ انٹروڈیوس ہر لیول پہ اور ہر طریقے کی شروع ہو جائے گی.
فوج تو شاید اگلے چند دنوں میں شمالی وزیرستان میں سرکاری عملداری قائم کر دے, لیکن اس سے آگے حکومت کیا ارادے رکھتی ہے اس بابت کوئی پیش رفت نہیں ہے. سیاسی و فوجی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کہتے ہیں کہ قبائلی تو ہر پختون ہے, لیکن انگریزوں نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں بندوبستی علاقوں میں مرکزی دھارے میں لانے کی کوشش کی.
یہ نہیں کہ ایک پختون دوسرے سے کوئی مختلف تھا, سارے ٹرائبل تھے. کچھ کو اس نے بندوبستی کیا, ڈی ٹرائبلائز کیا اس نے, اور کچھ کو اس نے ٹرائبل رہنے دیا. یہ اس کی مفاد تھا. بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی. پچھلے 65-70 سالوں میں ہم نے اس میں ادھر کوئی کام نہیں کیا, اور یہاں پر ہم نے اور کیا کیا کہ جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن انگریز نے بنائی تھی اس کو بھی ختم کر دیا. ہم نے پالیسی ہم نے ایک کی جس میں دنیا بھر کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کی یہ پناہ گاہ بن گئی ہماری پالیسیوں کی وجہ سے.
قبائلی علاقوں میں سیاسی و قانونی اصلاحات کی راہ میں کون کون رکاوٹ ہو سکتا ہے اس بابت بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد کہتے ہیں,
سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہماری اس کی مخالفت کرے گی. جو وہاں کے عمائدین ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں موجودہ نظام سے, اور عام آدمی مسائل نہیں کھڑے کرے گا, وہ جو قبائلی عمائدین ہیں وہ مسائل کھڑے کریں گے. اس کے علاوہ جو بیوروکریسی ہے ہماری, جو وہاں پر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے, مخالفت کرے گی. اس کی مخالفت جو پاکستان میں ایک مخصوص سوچ والے لوگ ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے. لیکن اس مخالفت کو ہم, اگر پاکستان کا بقا ہمیں چاہیے اور پاکستان کی سلامتی چاہیے, تو اس مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے.
قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے 10 بڑی سیاسی جماعتوں کی ایک کمیٹی گزشتہ کئی برسوں سے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس سے بھی بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. قبائلی علاقوں میں اصلاحات ایک پیچیدہ عمل ہے جو کافی وقت اور وسائل کا تقاضا کرتا ہے. اس کے لیے حکومت کی تیاری کیا ہے اس بابت کچھ کہنا زیادہ مشکل نہیں. ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی کے بعد کیا ہوگا, وہاں کے مسائل کیسے حل ہوں گے, اس بارے میں نے فاٹا ریفارمز کمیٹی کے سے وابستہ اجمل وزیر سے بات کی اور پوچھا کہ کیا پاکستان میں سیاسی جماعتیں تیار ہیں قبائلی علاقوں کو سنجیدگی سے لینے یا اس کے مسائل حل کرنے کے لیے.
دیکھیں, کیونکہ میرا خود بھی تعلق وزیرستان سے, اس طرح ہماری کمیٹی میں 4-5-6 لوگ ہیں جن کی مختلف ٹرائب اور مختلف ایجنسیوں سے تعلق, ان چیزوں کو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز. مثلا فاٹا میں امن ہمارا نمبر 1 پوائنٹ ہے. اب دیکھیں, فاٹا میں امن سے ہی ریلیٹڈ ہیں یہ 10 اور پوائنٹ, اور فاٹا میں امن وہ بھی ان پوائنٹ کی وجہ سے ہوگی. مثلا یہاں پہ پوائنٹ 2 ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی جو آرٹیکل 247 ہے اس میں ترمیم کیا جائے. اب ہمارا آرٹیکل 247 میں یہاں پہ جو پارلیمنٹ میں ہمارے 8 سینیٹر فاٹا سے آتے ہیں اور 12 جو ایم این ایز ہیں, آرٹیکل 247 کی کلاس 3 میں ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے فاٹا کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا, اور یہ اختیار ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. یہ آئین پاکستان یہ کہتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پھر یہ جو ایم این اے سینیٹر ہے یہ تو سمبولک ہو گئے, بیکاز کہ ایم این اے اور سینیٹرز کا کام تو قانون سازی ہے. جب وہ قانون سازی ہے کر ہی نہیں سکتے ہیں اس علاقے کے لیے, پھر ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا پھر کیا تک بنتا ہے؟
یہ بتائیں کہ پھر اگر ان کو رائٹ ہی نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا, کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے ان سارے پوائنٹس کو؟
میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان سے تو ہم نے کرانا نہیں ہے, اسی لیے تو ہم یہ 10 سیاسی جماعتیں جو پارٹیوں کے سربراہان سے مل رہے ہیں. اگر انہوں نے پارلیمنٹرین نے حل کرانا ہوتا تو اس ملک میں پچھلے دور میں 18ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو یہ کر سکتے تھے اگر یہ چاہتے. اور پھر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے اس میں کہ فاٹا میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائے. مثلا آپ وہ الیکشن تو کراتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں, جو کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ چونکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے, حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے, وزیر اعظم کو ووٹ دینے کے لیے, پریزیڈنٹ کو ووٹ دینے کے لیے, وہ آپ کراتے ہیں. لیکن جو گراس روٹ لیول کے الیکشن ہیں, بلدیاتی الیکشن جس سے وہاں کے عوام کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے, وہ آپ نہیں کراتے.
جی, آپ کے خیال میں سب سے پہلے اصلاح کون سی ہے جو قبائلی علاقوں کے لیے بہت ضروری ہے اور جس سے واضح فرق آئے گا؟
اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ اس کے یہ دو کلاس, ایک فنڈامنٹل رائٹ کی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن, دوسرا جو پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آنا چاہیے. اور پھر میرا دوسرا جو ہے اس میں, جس طرح آغاز حقوق بلوچستان ہوا تھا اسی طرح پچھلے 12-13 سال سے فاٹا کے مختلف ایجنسیوں میں آپریشنیں ہوئے ہیں, بہت زیادہ وہاں پہ تعلیم, اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک پیکج ہو جس میں صحت, تعلیم, روزگار کو ترجیح دی جائے. اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ فاٹا کی مستقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں فاٹا اس وقت آئین کے آرٹیکل 1 میں پاکستان کا حصہ ہے, اس کے بعد اس کے اوپر پاکستان کے کوئی قوانین جو سیٹل ایریا میں امپلیمنٹ ہوتے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ہماری ان 10 سیاسی جماعتوں نے ایک فارمولا پیش کیا, کیونکہ اس ایک پوائنٹ پہ مختلف جماعتوں کے مختلف خیالات تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ فاٹا کو کے پی کے کا حصہ ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ماڈل ہونا چاہیے, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انڈیپینڈنٹ پروونس ہونا چاہیے.
یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ فوج اور نوکر شاہی کی بظاہر جو مخالفت ہے اس کو پسے پشت ڈال سکتی ہے؟
مجھے کوئی ہرڈل نظر نہیں آ رہا, نیت نہیں ہے. اور پھر جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر الزام لگا لیتے ہیں ہمارے سیاستدان, جب ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, جب خود ان کے مفادات حل ہو رہے ہوتے ہیں یا حل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری صورت میں پھر بات کرتے کہ جی اس میں تو اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ ہے. میرے خیال میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, رکاوٹ خود ہی سیاسی حکومتیں ہیں, خود ہی پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہے, کیونکہ ان کو جس وقت جدھر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان کا فوکس ہوتا ہے, عوام کو بے وقوف بنا کر ووٹ لیتے ہیں. چونکہ فاٹا سے اس طرح کا ان کا مسئلہ نہیں ہے, اور فاٹا کے ایم این ایس خود بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈیل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد عوام کو دینے کے لیے تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی.
آپ نے کہا کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو پھر یہ بتائیں کہ پھر اصلاحات کا یہ عمل آپ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟
دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی ہے, ان سیاسی جماعتوں نے جو ہمارے اس کمیٹی کے ممبران تھے, اس میں بڑے سینئر لوگ تھے, ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم نے کنسنسس ڈیولپ کی. 99% پاکستان کی قیادت سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, جو بھی سربراہان ہیں جماعتوں کے انہوں نے ہمیں انڈوز کیا. اب جو بال ہے وہ کورٹ میں ہے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے. اب وقت آ گیا ہے کہ فاٹا کے مستقبل کا بھی فیصلہ کریں اور پاکستان کے جو آئیے جو آئین کے آرٹیکلز ہیں تو جن کا میں نے ذکر کیا ان کا بھی فیصلہ کریں, اور وہاں کے عوام کو پاکستان کے وہ تمام جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو پاکستان کے دوسری علاقوں کے لوگوں کو میسر ہیں وہ دیے جائے ہیں, اگر پاکستان کی حکومت اس چیز میں مخلص ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو ایک ایک کریٹ ہو جاتا ہے, اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے, اس کو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ اس کو یہ جو آئینی پیکیج ہیں اس کا اور یہ جو چیزیں ہیں اس پہ عمل درآمد کریں.
یہ تھے فاٹا ریفارمز کمیٹی سے وابستہ اجمل وزیر جو قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی امبر خیری. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ہیں کیٹی ہیرس نے, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے ذیشان حیدر. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
افغانستان میں صدارتی انتخابات کے امیدوار عبداللہ عبداللہ نے اپنے حریف اشرف غنی کی برتری کے باوجود گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کر دیا ہے. افغانستان میں خود کش بم حملے میں نیٹو کے 4 فوجیوں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ اسکوائر پر مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا ہے جس کی رونمائی اگلے سال کی جائے گی. عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر زور دیا ہے جس میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں غور کیا جائے گا. ادھر اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر زمینی حملے سمیت تمام ممکنہ اقدامات پر غور کر رہی ہے. اور جاپان میں ایک طاقتور طوفان کی آمد پر جزائر اوکیناوا پر آباد لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.